السلام علیکم. پاکستان میں رات کے 9، بھارت میں 9:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 12 بجے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ایک نیوز شو کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. حسب معمول خبروں سے آغاز کرتے ہیں. پہلے اہم خبروں کی سرخیاں. پاکستان،
پنجاب اور پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں شدید بارشیں، 3 فوجیوں سمیت متعدد افراد ہلاک و زخمی. پنجاب کے دریاؤں میں سیلاب کی وارننگ. لاہور سے میں ہوں افضل رحمان، تفصیل تھوڑی دیر بعد.
سیاسی کشیدگی کے خاتمے کے لیے ایک بار پھر رابطوں میں تیزی. وزیراعظم کی بھی سیاسی رہنماؤں سے مشاورت جاری. اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق، تفصیلات کچھ دیر بعد.
جنوبی ایشیا،
کشمیر میں موسلہ دار بارشوں نے تباہی مچا دی، 20 افراد ہلاک، زخمی یا لاپتہ. میں ہوں یوسف جمیل، سری نگر سے مفصل رپورٹ سماعت کیجیے گا تھوڑی دیر کے بعد.
بھارت اور اس کے پڑوس میں جہاد پھیلانے کی القاعدہ کی دھمکی کے پیش نظر ملک بھر میں الرٹ جاری. وزیر داخلہ نے انٹیلیجنس افسران کے ساتھ اعلیٰ سطحی میٹنگ کی. میں ہوں نئی دہلی سے سہیل انجم، یہ رپورٹ کچھ دیر بعد.
اور بین الاقوامی خبروں میں، نیٹو لیڈروں نے برطانیہ میں سربراہ اجلاس کا آغاز کر دیا ہے، جس نے مشرق وسطی میں اسلامک اسٹیٹ جنگجوؤں کی پیش رفت اور یوکرین میں روسی فوج کی مداخلت کا سامنا ہے. افغانستان میں طالبان کے حملے میں کم از کم 12 افراد ہلاک ہو گئے ہیں. خبریں اب تفصیل کے ساتھ. پنجاب اور پاکستانی کنٹرول کے کشمیری علاقوں میں بدھ کو شروع ہونے والی موسلہ دھار بارشوں کے نتیجے میں کئی افراد ہلاک اور املاک کو نقصان پہنچا ہے. تفصیلات بتا رہے ہیں لاہور سے افضل رحمان.
پنجاب اور پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں بدھ کو شروع ہونے والی مانسون بارشوں سے کشمیر میں ایک افسر سمیت 3 فوجی مٹی کا تودہ گرنے سے ہلاک ہو گئے، جبکہ لاہور سمیت پنجاب کے مختلف شہروں سے مکانوں کی چھتیں گرنے، بجلی کا کرنٹ لگنے اور کئی مقامات پر پوری عمارت ہی منہدم ہو جانے سے متعدد افراد کے ہلاک ہونے کی اطلاعات ملی ہیں. بارشوں کا یہ سلسلہ وقفے وقفے سے جاری ہے اور محکمہ موسمیات نے 7 ستمبر تک مزید بارشوں کی پیش گوئی کی ہے. لاہور میں قائم فلڈ وارننگ سینٹر نے پنجاب اور پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں بدھ کے روز شروع ہونے والے مانسون بارشوں کے سلسلے کی وجہ سے دریاؤں میں طغیانی کی وارننگ جاری کر دی ہے. سیلاب کی وارننگ جاری کرنے والے مرکز کے ایک عہدیدار نے وائس آف امریکہ کے ساتھ گفتگو میں کہا،
وارننگ جو ہے یہ ستلج، راوی، چناب، جہلم چاروں ریورس کی ہے، اور اس کے علاوہ جو راوی اور چناب کے نالے ہیں ان کی وارننگ بھی ہے. وارننگ کا مطلب یہ ہے کہ متعلقہ ایجنسیاں ہیں جنہوں نے ریسکیو کرنا ہے لوگوں کو مینج کرنا ہے، وہ پھر آگے ایکشن لیتے ہیں. اور پبلک جو اپنے طور پہ بھی، آج کل لوگ بھی کافی اویئر ہیں، وہ خود اپنے طور پہ اپنا بندوبست کر لیتے ہیں. ہماری وارننگ جو ہے یہ 7 تاریخ تک ہے.
انہوں نے کہا کہ بہاولپور، ساہیوال، فیصل آباد، لاہور، سرگودا، گجراوالا، راول پنڈی اور اسلام آباد میں شدید بارشیں ریکارڈ کی گئی ہیں. پنجاب کے مختلف حصوں سے بارش کے نقصانات کی خبریں موصول ہو رہی ہیں، جبکہ ہنگامی بنیادوں پر امدادی کام بھی جاری ہیں. صوبے کے دارالحکومت میں بدھ کو شروع ہونے والی بارش کے سبب نشیبی علاقوں کے علاوہ ایسے علاقے بھی زیر آب آ گئے جہاں عام طور پر بارش کا پانی کھڑا نہیں ہوتا. کئی انڈر پاسز میں بھی پانی بھر گیا. سڑکوں پر پانی کے سبب متعدد مقامات پر گاڑیاں پھنس گئیں اور گھروں کے اندر پانی داخل ہونے کی بھی اطلاعات ملی ہیں. واٹر اینڈ سیوریج ایجنسی نے ہنگامی حالت کا نفاذ کیا ہوا ہے اور تمام ڈسپوزل سٹیشن چل رہے ہیں. لاہور شہر میں بھی کئی مقامات پر مکانات کی چھتیں گرنے یا بجلی کا کرنٹ لگنے سے لوگوں کے ہلاک و زخمی ہونے کی اطلاعات ملی ہیں. ستمبر کے آغاز میں پنجاب میں ڈینگی وائرس کا خطرہ موجود ہوتا ہے، جس کے لیے لاہور سمیت مختلف شہروں میں ڈینگی وائرس کی روک تھام کی مہم چل رہی ہے. تاہم اب بارشوں کے اس سلسلے کی وجہ سے جو جگہ جگہ پانی کھڑا ہو گیا ہے، اس سے ڈینگی وائرس کی افزائش کے خطرات بڑھتے دکھائی دیتے ہیں. افضل رحمان، اردو وی او اے، لاہور.
شدید بارشوں کے نتیجے میں بھارتی کنٹرول والے کشمیر میں سری نگر سمیت کئی علاقوں میں سیلاب کی صورتحال پیدا ہو گئی ہے. سری نگر سے رپورٹ دی ہے یوسف جمیل نے.
3 دن سے جاری موسلہ دار بارشوں کے نتیجے میں وادی کشمیر اور جموں صوبے کے کئی اضلاع سیلاب کی زد میں آ گئے ہیں. رہائشی گھروں اور دوسری عمارتوں کے گرنے، سڑکیں اور پل بہہ جانے اور بارشوں سے ہونے والے دیگر حادثات میں سرکاری اعداد و شمار کے مطابق 50 سے زائد افراد لقم اجل بن گئے ہیں، تاہم غیر سرکاری اطلاعات میں مرنے والوں کی تعداد اس سے کہیں زیادہ بتائی گئی ہے، نیز درجنوں افراد کے لاپتہ ہونے کی بھی خبر ہے۔ سینکڑوں گھر تباہ ہو گئے ہیں اور پل بہہ گئے ہیں، جبکہ بڑی تعداد میں مویشی اور بیڑ بکریاں پانی میں بہہ گئی ہیں۔ جمعرات کو باراتیوں کو لے جانے والی ایک مسافر بس سرحدی ضلع راجوری کے نوشر علاقے میں سڑک کے ساتھ ساتھ بہنے والی ایک پہاڑی ندی میں پانی کے تیز بہاؤ کی وجہ سے الٹ گئی اور اس میں سوار تقریباً 50 افراد میں سے صرف 6 تیر کر محفوظ جگہ تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے۔ لاپتہ افراد کو ڈھونڈ نکالنے کے لیے بچاؤ کاروائی تیز کر دی گئی ہے۔ بھارتی وزیر داخلہ راج ناتھ سنگھ نے نئی دہلی میں بتایا کہ نیشنل ڈیزاسٹر ریسپانس فورس NDRF کی ٹیمیں متاثرہ علاقے کی طرف روانہ کر دی گئی ہیں۔ صورتحال سے نمٹنے اور بچاؤ کاروائیاں تیز کرنے کے لیے فوج، نیم فوجی دستے، پولیس اور مقامی انتظامیہ کے ساتھ ساتھ رضاکار وادی کشمیر اور جموں کے علاقوں میں سرگرم نظر آ رہے ہیں، جبکہ بھارتی فضائیہ کو بھی تیار رہنے کا حکم دے دیا گیا ہے۔ تاہم نامہ نگاروں اور اخباری دفاتر کو کئی متاثرہ علاقوں سے مسلسل فون پر یہ اطلاعات دی جا رہی ہیں کہ لوگ جان لیوا صورتحال سے دو چار ہیں، لیکن انتظامیہ کی طرف سے انہیں بچانے کے لیے کوششیں نہیں کی جا رہی ہیں۔ عہدیداروں نے اعتراف کیا ہے کہ موسلا دار بارشوں اور ان کے نتیجے میں پیدا شدہ سیلابی صورتحال نے اس قدر وسیع پیمانے پر تباہی مچا رکھی ہے کہ ہر متاثر علاقے میں بچاؤ کاروائیاں شروع کرنا ناممکن بن گیا ہے۔ دارالحکومت سری نگر کے کئی متاثرہ رہائشی علاقوں کے مکینوں نے شکایت کی کہ انہیں سیلاب آنے کے بارے میں حکومت کی طرف سے قبل از وقت خبردار نہیں کیا گیا تھا اور انہیں رات کی تاریکی میں اچانک گھر بار چھوڑ کر بھاگنا پڑا۔ تعلیم ادارے بند کر دیے گئے ہیں، جبکہ صوبائی وزیر اعلی نے جمعرات کو بعض متاثر علاقوں کے دورے کے دوران یقین دلایا کہ متاثرین کو فوری مدد پہنچانے اور انہیں محفوظ مقامات تک لے جانے میں کوئی دقیقہ فروگزاش نہیں کیا جائے گا، تاہم انہوں نے صورتحال کو انتہائی تشویشناک قرار دے دیا۔ محکمہ موسمیات نے موسلا دار بارشیں مزید 3 دن تک جاری رہنے کی پیش گوئی کرتے ہوئے کہا ہے کہ صورتحال میں مزید بگاڑ آ سکتا ہے۔ یوسف جمیل، اردو VOA، سری نگر۔
پاکستان میں جاری سیاسی بحران کو ختم کرنے کے لیے جہاں پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں کا مشترکہ اجلاس ہو رہا ہے، وہاں حکومتی اور سیاسی جماعتوں کی سطح پر کوششوں میں تیزی آ گئی ہے۔ اسلام آباد سے یہ رپورٹ دی ہے محمد اشتیاق نے۔
پاکستان میں سیاسی کشیدگی کو کم کرنے کے لیے رابطوں اور مذاکرات میں ایک مرتبہ پھر تیزی آئی ہے۔ پارلیمان کا مشترکہ اجلاس جمعرات کو تیسرے روز بھی جاری رہا، جبکہ وزیر اعظم نواز شریف کی زیر صدارت بھی مختلف پارلیمانی جماعتوں کے رہنماؤں کا ایک اہم اجلاس ہوا۔ ادھر ملک کے سابق صدر آصف علی زرداری بھی بدھ کی شب اسلام آباد پہنچے، جہاں انہوں نے پیپلز پارٹی کے اہم رہنماؤں کے اجلاس کی صدارت کی، جس میں موجودہ سیاسی کشیدگی کے حل پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ حزب مخالف کی جماعت مسلم لیگ کاف کے سینیٹر مشاہد حسین نے پارلیمان کے مشترکہ اجلاس کے دوران اپنی تقریر میں کہا کہ بات چیت ہی سے اس مسئلے کا حل ممکن ہے۔
ڈاکٹر قادری صاحب سے بھی، عمران خان صاحب سے بھی آپ نے پولیٹیکل جرگہ بھی بجوایا، کیونکہ اگر ہم نریندر مودی سے بات کر سکتے ہیں، ہم ٹی ٹی پی سے بات کر سکتے ہیں، تو جو لوگ 200-300 گز میں ہیں تو ان سے بات کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ اور اچھی بات یہ ہوئی ہے کہ اس بحران میں فیصلے پارلیمنٹ نے کیے ہیں، فیصلے پولیٹیشنز نے کیے ہیں، نہ مداخلت ہوئی فوج کی، نہ مداخلت ہوئی کوئی باہر کے فورن پاورز کی۔
وفاقی وزیر احسن اقبال نے بھی دھرنا دینے والی جماعتوں، خاص طور پر تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان سے کہا کہ وزیر اعظم کے استعفے کے مطالبے کے علاوہ ان کے تمام مطالبات مان لیے گئے ہیں، اس لیے اب ان کے بقول ضد کو چھوڑ کر مذاکرات کی راہ اختیار کی جانی چاہیے۔
ہم خود ریفارمز چاہتے ہیں، ہم نے ہمارا منشور ریفارمز کا ہے، تو آئیے اس کے اوپر کنسٹرکٹیو طریقے سے آگے پیش رفت کریں۔ لیکن اگر آپ بھی کہتے ہیں جی استعفیٰ استعفیٰ کھیلنا ہے، تو یہ استعفیٰ استعفیٰ کھیلنے کا تو نان نیگوشیبل کارڈ ہے جو اس پارلیمنٹ نے مسترد کر دیا۔ پھر آپ ضد کی سیاست کر رہے ہیں، ضد سے پیچھے ہٹنا پڑے گا، انا سے پیچھے ہٹنا پڑے گا، چونکہ ملک بہت گمبھیر حالات سے گزر رہا ہے۔ ہمیں پاکستان کے استحکام کو کمپرومائز نہیں کرنا۔
جماعت اسلامی کے امیر سراج الحق کی سربراہی میں ایک سیاسی جرگہ مسلسل متحرک ہے، جس نے جمعرات کی صبح وزیر اعظم سے بھی ملاقات کی۔ حالیہ سیاسی رابطوں کے بعد سراج الحق اور جرگے میں شامل دیگر ممبران یہ کہہ چکے ہیں کہ جلد اچھی خبر سننے کو ملے گی، تاہم اس کی مزید وضاحت نہیں کی گئی۔ پارلیمان کا مشترکہ اجلاس جمعے کی صبح بھی ہوگا، جس میں موجودہ کشیدگی کو کم کرنے کے لیے ممکنہ حکمت عملی کی تیاری سے متعلق بحث جاری رہے گی۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
پاکستان میں جاری سیاسی بحران کے بارے میں محمد اشتیاق بتا رہے تھے، اور ان کی ایک اور رپورٹ ہے کہ پاکستان میں امریکی سفارت خانے نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ اس کے دفاتر میں معمول کے مطابق کام ہو رہا ہے۔
پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد میں امریکی سفارت خانے نے جمعرات کو ایک بیان میں ذرائع ابلاغ میں چھپنے والی ان خبروں کی وضاحت کی جن میں کہا گیا تھا کہ سفارت خانے نے اپنے کام کے معمول میں تبدیلی کی ہے۔ بیان کے مطابق امریکی سفارت خانہ اسلام آباد میں مظاہروں کا بغور جائزہ لے رہا ہے، تاہم سفارت خانہ مقررہ اوقات کار کے مطابق اپنے معمول کے کام جاری رکھنے کے لیے کھلا تھا اور کھلا ہے۔ واضح رہے کہ اس سے قبل رواں ہفتے پاکستانی وزارت خارجہ نے ایک بیان میں وضاحت کی تھی کہ غیر ملکی سفارت خانوں کی بندش کے حوالے سے کوئی ہدایت جاری نہیں کی گئی ہے، تاہم موجودہ سیاسی کشیدگی کی صورتحال میں حکومت نے اسلام آباد میں غیر ملکی سفارت خانوں اور ان کے عملے کی حفاظت کی ذمہ داری کو مد نظر رکھتے ہوئے سیکیورٹی اداروں کو ضروری اقدامات کی ہدایت کی ہے۔ پاکستانی وزارت خارجہ کی طرف سے اسلام آباد میں سفارت خانوں کے عملے کو ہدایت کی گئی تھی کہ وہ شہر میں سفر کے دوران احتیاط برتیں۔ عوامی تحریک اور تحریک انصاف کے ہزاروں حامیوں نے 15 اگست کو اسلام آباد پہنچنے کے بعد وفاقی دارالحکومت کے حساس علاقے ریڈ زون کے قریب دو مختلف مقامات پر دھرنے دیے، لیکن اس کے بعد 19 اگست کو عمران خان اور طاہر القادری اپنے حامیوں کے ہمراہ ریڈ زون میں واقع پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے پہنچ گئے اور اب تک وہیں موجود ہیں۔ غیر ملکی سفارت خانے بھی ریڈ زون کے ڈپلومیٹک انکلیو نامی علاقے میں واقع ہیں۔ اگرچہ اس پورے علاقے میں سیکیورٹی کے لیے فوج بھی تعینات ہے، لیکن احتجاجی دھرنوں کے باعث یہاں کی ایک مرکزی سڑک شاہراہ دستور عام آمد و رفت کے لیے بند ہے۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر، یہ ہے وائس آف امریکہ واشنگٹن۔ ہماری ویب سائٹ ہے urduvoa.com۔
نیٹو کے سیکرٹری جنرل نے ایسے میں جبکہ اتحاد کے لیڈر 2 سال میں اپنی پہلی سربراہ میٹنگ کے لیے برطانیہ میں اکٹھے ہیں، مشرقی یوکرین میں لڑائی ختم کرانے کے لیے روسی صدر ولادیمیر پوٹن کے ساتھ مرحلوں پر مشتمل منصوبے کو مسترد کر دیا ہے۔ ویلز کے مقام نیو پورٹ سے الپیسین کی رپورٹ کے ساتھ قمر عباس جعفری۔
سیکرٹری جنرل اینڈرس فاگ راسموسن نے مسٹر پیوٹن کے منصوبے کو نام نہاد قرار دے کر مسترد کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ جو بات اہمیت رکھتی ہے وہ یہ ہے کہ مشرقی یوکرین میں کیا ہو رہا ہے، جہاں مغرب کے بقول روسی فوجی یوکرین کی فوج کے خلاف علیحدگی پسندوں کے شانہ بشانہ لڑ رہے ہیں۔ ان کے الفاظ،
We continue to call on Russia to pull back its troops from Ukraine borders, stop the flow of weapons.
ہم روس سے مسلسل یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ یوکرین کی سرحدوں سے اپنی فوجوں کو واپس بلائے، یوکرین میں ہتھیار اور لڑنے والے بھیجنا بند کر دے، یوکرین میں مسلح جنگجوؤں کی حمایت ختم کر دے اور ایک تعمیری سیاسی عمل میں شامل ہو جائے، اور یہ وہاں مسئلے کے سیاسی حل میں سہولت دینے کے لیے ایک حقیقی کوشش ہوگی۔ یہ تھے نیٹو کے سیکرٹری جنرل۔ یوکرین کے صدر پیٹرو پوروشینکو جمعرات کے روز نیٹو کے رہنماؤں سے مل رہے ہیں، اور راسموسن نے کہا کہ اتحاد اس بحران کے بارے میں ایک مشترکہ اعلامیہ جاری کرے گا اور یوکرین کے ساتھ اپنے تعاون کو بڑھانے کے لیے بقول ان کے ٹھوس اقدامات پر اتفاق کرے گا۔ نیٹو تیزی سے کارروائی کرنے کی صلاحیت پیدا کرنے کی منصوبہ بندی بھی کر رہی ہے، جس کا مقصد یہ ہے کہ روس کے قریب واقع رکن ملکوں میں اپنی فوجی موجودگی اتنی بڑھا سکے کہ ان علاقوں میں روسی فوجی اقدامات کو روک سکے، اور اگر ضروری ہو تو اس کا جواب بھی دے سکے۔ سیکرٹری جنرل نے کہا کہ نیٹو کے رہنما عراق اور شام میں اسلامک اسٹیٹ کے جنگجوؤں کی کارروائیوں پر بھی تبادلہ خیال کریں گے، لیکن انہوں نے کہا کہ فی الحال یہ رکن ملکوں کا انفرادی معاملہ ہے کہ وہ اس بارے میں کیا کرنا چاہتے ہیں۔ نیٹو کے رہنما افغانستان کے بارے میں بھی تبادلہ خیال کریں گے، جہاں اس کا جنگی مشن دسمبر میں ختم ہو جائے گا اور وہ آئندہ سال وہاں ایک مشاورتی اور تربیتی مشن شروع کرنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ راسموسن نے اسے ایک نازک وقت میں اہم نوعیت کی اور اتحاد کی تاریخ میں اہم ترین سربراہ کانفرنسوں میں سے ایک کانفرنس قرار دیا۔ قمر عباس جعفری، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
امریکہ کے صدر براک اوباما اور برطانیہ کے وزیر اعظم ڈیوڈ کیمرون نے کہا ہے کہ ان کے ملک وحشی قاتلوں سے خوف زدہ نہیں ہوں گے۔ اس سے پہلے جنگجو گروپ اسلامک اسٹیٹ نے دو امریکی صحافیوں کو قتل کر دیا تھا۔ دونوں لیڈروں نے اخبار ٹائمز آف لندن میں ایک مشترکہ مضمون شائع کیا ہے، جبکہ نیٹو عہدیدار برطانیہ میں سربراہ کانفرنس کے لیے جمع ہیں۔ کانفرنس میں پہنچنے پر مسٹر کیمرون نے اخباری نمائندوں سے باتیں کرتے ہوئے کہا کہ برطانیہ قیدیوں کی رہائی کے لیے دہشت گرد تنظیموں کو کبھی بھی تاوان ادا نہیں کرے گا۔ انہوں نے کہا،
We have a very clear policy that we don't pay ransoms to terrorists when they kidnap our citizens. And I at the G8 in Northern
David Cameron کہہ رہے ہیں کہ ہماری پالیسی بہت واضح ہے کہ ہم ان دہشت گردوں کو تاوان ادا نہیں کرتے جو ہمارے شہریوں کو اغوا کرتے ہیں، اور میں نے شمالی آئر لینڈ میں G8 ملکوں کے لیڈروں سے اس اہم اعلان پر دستخط کروائے تھے۔ مجھے کوئی شک نہیں کہ ان دہشت گرد تنظیموں اور دنیا بھر میں ان کے ساتھیوں نے لوگوں سے تاوان کے ذریعے لاکھوں ڈالر کمائے ہیں، اور یہ رقم یورپی ملکوں کے مزید شہریوں کے اغوا، ہتھیاروں کی خریداری اور ہمارے ہی ملکوں کے خلاف دہشت گرد منصوبوں پر خرچ ہوں گے۔ اس دوران مسٹر اوباما نے اسلامک اسٹیٹ جنگجو گروپ سے مقابلے کے لیے بین الاقوامی اقدامات کی اپیل کی ہے، جس نے مشرقی شام اور شمالی اور مغربی عراق کے بڑے علاقوں پر قبضہ کر لیا ہے۔ اس گروپ نے ویڈیو جاری کی ہے جن میں امریکی صحافیوں جیمز فولی اور سٹیون سوٹلوف کے سر قلم کرتے دکھایا گیا ہے، اور کہا ہے کہ یہ عراق میں اسلامک اسٹیٹ گروپ کے ٹھکانوں پر امریکی فضائی حملوں کا جواب ہے۔ مسٹر اوباما اس مہینے کے آخر میں اقوام متحدہ کے سیکیورٹی کونسل کا اجلاس بلا رہے ہیں تاکہ ان غیر ملکی جنگجوؤں کے خطرے سے نمٹنے پر غور کیا جائے جو عراق اور شام میں دہشت گرد گروپوں میں شمولیت کے لیے جا رہے ہیں۔ انسانی حقوق کی عالمی تنظیم ہیومن رائٹس واچ کا کہنا ہے کہ اس کے پاس ایسے شواہد موجود ہیں کہ دولت اسلامیہ عراق و شام نے عراقی فوجیوں کا اجتماعی قتل کیا ہے۔ تفصیلات ندیم یعقوب سے۔
انسانی حقوق کی عالمی تنظیم ہیومن رائٹس واچ کا کہنا ہے کہ ان کے پاس ایسے ثبوت موجود ہیں جن سے ظاہر ہوتا ہے کہ دولت اسلامیہ نے جون میں ایک عراقی چوکی پر حملے کے بعد تقریباً 770 عراقی فوجیوں کو ہلاک کیا تھا۔ نیو یارک میں ہیومن رائٹس واچ کے ایک ترجمان فریڈ ابرامز نے بدھ کو کہا کہ دولت اسلامیہ کے مظالم سے ضمیر کو ٹھیس پہنچتی ہے۔ انہوں نے کہا،
We got new evidence about atrocities by ISIS, mass execution.
ہمیں دولت اسلامیہ عراق و شام کی جانب سے تقریب میں اجتماعی قتل کے بارے میں نئی شہادتیں موصول ہوئی ہیں۔ ہمارے پاس زندہ بچ جانے والا ایک شخص، سیٹلائٹ سے لی گئی تصاویر اور ویڈیو بھی ہے، جس سے ہلاک ہونے والوں کی تعداد میں 3 گنا اضافہ ہو جاتا ہے۔ ہلاک ہونے والوں کی تعداد اب 550 سے 770 تک پہنچ گئی ہے، اور مکمل تعداد شاید اس سے بھی زیادہ ہو۔ امریکی صدر باراک اوباما نے بدھ کے روز اسٹونیا میں کہا کہ امریکی فضائی حملوں نے عراق میں دولت اسلامیہ کے عسکریت پسندوں کی پیش قدمی کو متاثر کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ انتہا پسند گروہ کو تباہ کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں معلوم ہے کہ عالمی برادری ہمارا ساتھ دے تو ہم دولت اسلامیہ عراق و شام یا ISIL کے دائرہ اثر، اس کی صلاحیت، مالی امداد اور عسکری صلاحیت کو اس حد تک سمٹ سکتے ہیں کہ پھر اسے کنٹرول کرنا ممکن ہو سکے۔ سوال یہ ہوگا کہ ہمارے پاس درست حکمت عملی ہو اور یہ کہ عالمی برادری یہ کرنے کے لیے رضامند ہو۔ یہ الفاظ تھے امریکی صدر باراک اوباما کے۔ امریکی وزیر دفاع چاک ہیگل نے کہا ہے کہ اس مسئلے سے نمٹنے کے لیے تمام آپشنز کھلی ہیں، جن میں شام میں دولت اسلامیہ کے ٹھکانوں کو نشانہ بنانا بھی شامل ہے۔ ندیم یعقوب، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
روس نے کہا ہے کہ وہ روس کے صدر ولادیمیر پوٹن کے فائر بندی کے منصوبے کی روشنی میں عملی اقدامات کے لیے تیار ہے تاکہ یوکرین کے بحران کو ختم کیا جا سکے۔ روس کے وزیر خارجہ سرگئی لیبروف نے کہا کہ روس کو امید ہے کہ اس منصوبے پر یوکرین اور مشرقی یوکرین کے شہروں لوہانسک اور دونیسک میں توجہ دی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ روس میں یورپ میں سیکیورٹی اور تعاون تنظیم کے ساتھ مل کر یوکرینی بحران کو ختم کرنے کے لیے عملی اقدامات کے لیے تیار ہے۔ وزیر خارجہ نے یہ بیان جمعرات کے روز OSCE کی پارلیمانی اسمبلی کے صدر الکا کانروے کے ساتھ ملاقات کے بعد دیا، لیکن نیٹو کے سیکرٹری جنرل اینڈرس فاگ راسموسن نے یوکرین کے فائر بندی کے اس منصوبے پر شک کا اظہار کیا ہے۔ راسموسن نے جمعرات کے روز کہا کہ یوکرین کے بحران کا پرامن تلاش کرنے کی کوششوں کا نیٹو خیر مقدم کرتا ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ اصل میں زمینی پیش رفت زیادہ اہم ہے، اور کہا کہ روس ابھی بھی یوکرین پر حملے کر رہا ہے۔ امریکہ کے محکمہ دفاع نے یوکرین میں کثیر ملکی فوجی مشقوں کا بھی اعلان کیا ہے۔ امریکہ کی قیادت میں یہ مشقیں رواں ماہ ہی مغربی یوکرین میں شروع ہوں گی، اور رواں برس مارچ میں یوکرین کے علاقے کرائمیا کی روس میں شمولیت کے بعد یہ پہلا موقع ہے کہ امریکہ کی زمینی فوج اس ملک میں آ رہی ہے۔ امریکہ کے صدر باراک اوباما اور برطانیہ کے وزیر اعظم ڈیوڈ کیمرون نے کہا ہے کہ ان کے ملک وحشی قاتلوں سے خوفزدہ نہیں ہوں گے۔ اس سے پہلے جنگجو گروپ اسلامک اسٹیٹ نے دو امریکی صحافیوں کو قتل کر دیا تھا۔ دونوں لیڈروں نے اخبار ٹائمز آف لندن میں ایک مشترکہ مضمون شائع کیا ہے، جبکہ نیٹو عہدیدار برطانیہ میں سربراہ کانفرنس کے لیے موجود ہیں۔ بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں جمعرات کو ایک بس ندی کے پانی میں بہہ گئی اور اس پر سوار کم از کم 29 افراد تاحال لاپتہ ہیں۔ حکام کے مطابق باراتیوں سے بھری اس بس پر 34 افراد سوار تھے، جو سرحدی ضلع راجوڑی کے قصبے راجپورہ سے لام جا رہی تھی۔ امدادی کارکنوں نے 6 مسافروں کو بچا لیا، جبکہ دیگر کی تلاش کے لیے سرگرمیاں جاری ہیں۔ بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں گزشتہ 3 روز سے شدید بارشیں ہو رہی ہیں۔ خبریں ختم ہوئیں۔
تازہ ترین خبروں، خصوصی فیچرز، ٹی وی اور ریڈیو پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے وزٹ کیجیے www.voanews.com/urdu۔
امریکہ کے صدر باراک اوباما نے کہا ہے کہ امریکی صحافی سٹیون سوٹلوف کے سر قلم کیے جانے کا واقعہ ملک کو متحد کر دے گا اور دہشت گردوں سے نمٹنے کے اس کے عزم کو اور مضبوط بنا دے گا۔ سوٹلوف اور اس سے پہلے ایک اور امریکی صحافی جیمز فولی کی موت نے امریکیوں کو برہم کر دیا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ اس کے نتیجے میں ایک اسلامک اسٹیٹ کے خلاف فوجی حملوں کے لیے امریکی رائے عامہ میں اضافہ ہو جائے۔ قومی امور کے لیے وائس آف امریکہ کے نامہ نگار جم میلون کی رپورٹ کے ساتھ صفیہ قاسم۔
صدر اوباما نے اسٹونیا میں اخبار نویسوں سے باتیں کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ کا ارادہ ہے کہ اسلامک اسٹیٹ کے جنگجوؤں کی طاقت کو کم کرنے اور تباہ و برباد کرنے کے لیے ایک اتحاد قائم کیا جائے۔
We will not be intimidated. Their horrific acts only unite us as a country and stiffen our resolve to take the fight against these terrorists.
مسٹر اوباما نے یہ خطاب اس وقت کیا جب امریکی عہدیداروں نے اس ویڈیو کی صداقت کی تصدیق کی جس میں سٹیون سوٹلوف کا سر قلم کرتے ہوئے دکھایا گیا ہے۔ سوٹلوف فلوریڈا کا رہنے والا تھا، اور اس ریاست کے گورنر رک سکاٹ بھی اس موقع پر شامل تھے جب اس رپورٹر کی موت کا اعلان کرنے اور اس کے ذمہ دار لوگوں کی مذمت کرنے کے لیے لوگ جمع ہوئے تھے۔
The people who did this are evil. They are not merely wrong. They are not adversaries. They are evil.
رک سکاٹ نے کہا کہ جنہوں نے یہ کام کیا ہے وہ شیطان ہیں۔ انہوں نے صرف غلط کام ہی نہیں کیا، وہ دشمن نہیں بلکہ وہ شیطان ہیں۔ کانگریس کی تمام تر توجہ اسلامک اسٹیٹ کے جنگجوؤں سے لاحق خطرات کی جانب مبذول ہو گئی ہے، اور کچھ قانون سازوں نے بڑے پیمانے پر فضائی حملوں کا مطالبہ کیا ہے۔ کچھ دن پہلے ٹیکسس کے سینیٹر ٹیڈ کروز نے، جو 2016 میں ریپبلکن پارٹی کے امکانی صدارتی امیدوار بھی ہیں، ڈیلس میں قدامت پسندوں کی ایک کانفرنس میں خطاب کرتے ہوئے کہا،
ISIS says they want to go back and reject modernity. Well, I think we should help them. We ought to.
انہوں نے کہا کہ ISIS نے کہا ہے کہ وہ واپس جانا چاہتے ہیں اور جدیدیت کو مسترد کرتے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم انہیں بم مار کر پتھروں کے زمانے میں لے جائیں۔ دوسرے قانون سازوں کا اصرار ہے کہ محتاط انداز اختیار کیا جائے، اور بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ اوباما انتظامیہ کو مزید وقت دینے پر تیار ہیں تاکہ وہ اسلامک اسٹیٹ سے نمٹنے کے لیے کوئی جامع حکمت عملی تیار کر سکیں۔ ریاست واشنگٹن سے ڈیموکریٹ کانگریس رکن ایڈم سمتھ سی بی ایس کے پروگرام فیس دا نیشن میں نمودار ہوئے۔
But it takes time to build a coalition. We can't simply bomb first and ask questions later. We have to have
کہا کہ اتحاد بنانے میں وقت لگتا ہے، ہم یہ نہیں کر سکتے کہ پہلے بم ماریں اور بعد میں سوالات پوچھیں۔ ISIS کی مؤثر انداز سے روک تھام کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے پاس صحیح اہداف ہوں اور ہمیں صحیح حمایت حاصل ہو۔ واشنگٹن میں امریکن انٹرپرائز انسٹیٹیوٹ سے منسلک امریکی رائے عامہ کی نگراں کارلین بومن کہتی ہیں کہ بہت سے امریکی شاید یہ سوچتے ہیں کہ کیا اسلامک اسٹیٹ سے لاحق خطرات کسی بھی قسم کے فوجی رد عمل کے قابل ہیں یا نہیں.
Over the course of the summer, clearly we saw reluctance to get very involved in the situation in the Middle East.
انہوں نے کہا کہ موسم گرما کے جازوں میں ہم نے مشرق وسطی کے حالات میں بہت زیادہ عمل دخل کے سلسلے میں ہچکچاہٹ دیکھی. یقیناً ہم نے رائما کے بہت سے جائزے دیکھے ہیں, لیکن اس وقت جب کانگریس کے اراکین اور صدر بھی ان خطرات کے بارے میں بات کر رہے ہیں تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس کے بعد رائے عامہ کو بھی دیکھا جائے گا. آئندہ ہفتوں میں عوام کو اظہار کرنے کے لیے بہت سے مواقع ملیں گے. کانگریس آئندہ ہفتے واشنگٹن واپس آئے گی اور توقع ہے کہ کانگریس کی بحث میں اسلامک اسٹیٹ سے لاحق خطرات اور اس پر امریکی رد عمل پر تمام تر توجہ مرکوز رکھی جائے گی. صفیہ کاظم, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
امریکی صحافیوں جیمز فالی اور اسٹیون ہارٹلاف کی ہلاکتوں کے بعد اس بارے میں ایک بحث چھڑ گئی ہے کہ آیا امریکہ کو ان کی رہائی کے بدلے تاوان ادا کرنا چاہیے تھا. واشنگٹن سے ہوئی کی رپورٹ کی تفصیلات مدثرہ منظر کی زبانی.
رپورٹوں میں کہا جا چکا ہے کہ اسلامک اسٹیٹ نے فولی کو کیمرے کے سامنے موت کے گھاٹ اتارنے سے قبل لاکھوں ڈالر کا مطالبہ کیا تھا. یہ معلوم نہیں ہے کہ آیا ہارٹلاف کے قتل سے قبل اس کی رہائی کے لیے ایسے ہی مطالبے کیے گئے تھے. جیمز فولی کو ملازمت دینے والی آن لائن نیوز ایجنسی گلوبل پوسٹ کے صدر فلپ ببونی نے کہا ہے کہ فولی کے والدین جانتے تھے کہ امریکی حکومت اغوا کاروں کو تاوان کی ادائیگی کی ممانعت کرتی ہے اور وہ فنڈز اکٹھے کر کے اپنے بیٹے کو رہا کرانے کی کوشش کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ امریکی عہدیدار فولی کے والدین کی کوششوں سے بخوبی آگاہ تھے لیکن انہوں نے انہیں روکا نہیں.
The family was committed to raising the funds to pay a ransom. The captors never did definitively state an amount. It was never a final negotiation.
فولی کے خاندان تاوان ادا کرنے کے لیے فنڈز اکٹھے کرنے کی کوششیں کر رہا تھا. اغواکاروں نے کبھی واضح طور پر یہ نہیں کہا تھا کہ وہ رقم کتنی ہو. حتمی گفت و شنید میں رقم کی کسی حد کی بات کبھی نہیں کی گئی تھی. یہ چیز بالکل ابتدا ہی سے واضح تھی کہ تاوان کی رقم خاندان ہی ادا کرے گا اگر انہیں یہ موقع دیا گیا. یشوا یونیورسٹی کارڈوزو کے لا اسکول کی پروفیسر ڈیبرا پلسٹین کا کہنا ہے کہ اس وقت کوئی ایسا قانون موجود نہیں ہے جو امریکی حکومت کو تاوان ادا کرنے یا دہشت گرد گروپوں کے ساتھ گفت و شنید کی ممانعت کرتا ہو.
In principle, Congress could pass a law that prohibited the executive from doing that, but it never has. So when the United States government says,
انہوں نے کہا کہ اصولی طور پر کانگریس کسی ایسے قانون کی منظوری دے سکتی تھی جو انتظامیہ کو ایسا کرنے سے روک سکے, لیکن اس نے ایسا کبھی نہیں کیا. اس لیے جب امریکی حکومت یہ کہتی ہے کہ ہم دہشت گردوں کے ساتھ گفت و شنید نہیں کرتے یا ہم تاوان ادا نہیں کرتے یا اس نوعیت کی چیزیں نہیں کرتے تو وہ امریکی پالیسی کے بارے میں بیان دیتے ہیں, نہ کہ کسی ایسے اقدام کے بارے میں جو وہ قانونی طور پر کرنے کے پابند ہوں. لیکن نارتھ ویسٹرن یونیورسٹی اسکول آف لا میں قانون کے پروفیسر جان او مگنی کہتے ہیں کہ اگر تاوان کی ادائیگیاں غیر قانونی نہ ہوں تو بھی کچھ مخصوص گروپ کو رقم دینا خلاف قانون ہوگا. ان کے الفاظ,
I think as a general matter, US law does not prevent private people from paying money to people.
میرا خیال ہے کہ عمومی طور پر امریکی قانون, کم از کم وفاقی قانون, لوگوں کو نجی طور پر اغوا کاروں کے لیے رقم کی ادائیگی سے نہیں روکتا, لیکن وہ انہیں القاعدہ یا ایسی دوسری دہشت گرد تنظیموں کو تاوان ادا کرنے سے روکتا ہے جن پر امریکی محکمہ خزانہ کے ضابطوں کے تحت امریکی فنڈز وصول کرنے پر پابندی عائد ہو. دہشت گردی کے انسداد سے متعلق امریکی محکمہ خزانہ کے ایک سابق رابطہ کار اور ڈارٹمت کالج کے جان سلون ڈکی انٹرنیشنل سینٹر کے موجودہ ڈائریکٹر ڈینیل بینجمن کہتے ہیں کہ تاوان کے واقعات میں امریکی حکومت کی جانب سے کبھی بھی قوانین کا نفاذ نہیں ہوا ہے.
As a technical matter, I guess the United States could prosecute people for supporting terrorism if they paid ransoms, but the government has chosen not to do that.
ایک تحقیقی معاملے کے طور پر میرا خیال ہے کہ اگر لوگ تاوان ادا کریں تو امریکہ ان کے خلاف دہشت گردی کی مدد کی بنا پر مقدمہ چلا سکتا ہے, لیکن حکومت نے ایسا نہ کرنے کا فیصلہ اس لیے کیا ہے کہ یہ بہت غیر مقبول اقدام ہوگا کہ ان لوگوں کو سزا دی جائے جو اپنے خاندان میں اغوا جیسے کسی المیہ کا سامنا کر چکے ہوں. اس وقت ایسے بہت سے بین الاقوامی معاہدے اور اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادیں موجود ہیں جن کے تحت دہشت گرد تنظیموں کو فنڈز بھیجنے کی ممانعت ہے. تاہم اب تک کسی فرد یا کمپنی کو، خاندان کے کسی فرد یا ملازم کو دہشت گرد تنظیموں سے رہا کروانے کے بدلے تاوان ادا کرنے کی وجہ سے قانونی پابندیاں عائد نہیں کی گئی ہیں. مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
پاکستان میں اس وقت رات کے 9:30، بھارت میں 10، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 12:30 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ. پاکستان کی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ چین کے صدر شی جن پنگ کے دورہ پاکستان کے سلسلے میں دونوں ملکوں کے حکام قریبی رابطے میں ہیں. اسلام آباد سے ناصر محمود کی رپورٹ.
پاکستان کی وزارت خارجہ کے مطابق چین کے صدر شی جن پنگ کے دورہ اسلام آباد سے متعلق دونوں ملکوں کے درمیان بات چیت جاری ہے، لیکن تاحال چینی صدر کے ممکنہ دورے سے متعلق نہ تو تاریخ کا اعلان کیا گیا ہے اور نہ ہی اس کی مزید تفصیلات بتائی گئی ہیں. چین کے صدر نے ستمبر کے وسط میں پاکستان کا دورہ کرنا ہے، لیکن اسلام آباد میں جاری حکومت مخالف احتجاج کے باعث حکومت اور حزب مخالف کے اراکین پارلیمان اس دورے سے متعلق خدشات کا اظہار کرتے آ رہے ہیں. وزارت خارجہ کی ترجمان تسنیم اسلم نے جمعرات کو ہفتہ وار نیوز کانفرنس میں بتایا،
As regards the visit of the president to Pakistan, discussions are going on. Both sides are closely.
ترجمان نے کہا کہ چینی صدر کے دورہ پاکستان سے متعلق بات چیت ہو رہی ہے اور طرفین اسلام آباد میں صورتحال کا بغور جائزہ لے رہے ہیں. ان کے بقول اس موقع پر وہ اس سے زیادہ کچھ نہیں کہہ سکتی. واضح رہے کہ چین کے صدور اپنے دورہ پاکستان کے دوران ایوان صدر میں قیام کرتے رہے ہیں، لیکن ان دنوں اس سرکاری عمارت کے باہر دھرنے جاری ہیں. پاکستانی حکام کے مطابق چینی عہدیداروں کا ایک وفد اسلام آباد میں موجود ہے جو اپنے صدر کے دورے سے قبل سیکیورٹی کی صورتحال اور اقدامات کا جائزہ لے رہا ہے. تجزیہ کار رسول بخش رئیس نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ پاکستانی حکومت کی یہ کوشش ہوگی کہ چینی صدر کا دورہ ملتوی یا منسوخ نہ ہو. انہوں نے اس توقع کا بھی اظہار کیا کہ چینی حکام سیاسی کشیدگی کی صورتحال کو سمجھتے ہوئے فیصلہ کریں گے.
میرا نہیں خیال ہے کہ اس سے کوئی فرق پڑے گا، اس لیے کہ وہ سمجھ پائیں گے کہ وجہ کیا ہے. وجہ ایک وقتی کی سی ہے کہ اسلام کی بات کے اندر سارے ملک کے اندر تو اس طرح کا انتشار نہیں ہے، بلکہ صرف اسلام آباد کے اندر صورتحال ایسی ہے.
پاکستانی حکام کے مطابق چین پاکستان کے لیے 10,000 میگا واٹ سے زائد بجلی پیدا کرنے کے منصوبوں کی منظوری دے چکا ہے، جن پر صدر شی جن پنگ کے دورے کے دوران دستخط متوقع ہیں. حکام کا کہنا ہے کہ ایک ایسے وقت جب پاکستان کو اقتصادی مشکلات کا سامنا ہے، چین کے صدر سے ان کے بقول 30 ارب ڈالر سے زائد کی سرمایہ کاری کے معاہدوں کو حتمی شکل دی جانی ہے، اس لیے حکومت احتجاجی جماعتوں سے کہہ رہی ہے کہ وہ اپنے دھرنے ختم کرتے ہوئے مثبت پیغام دیں. ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد. وائس آف امریکہ واشنگٹن آپ سے مخاطب ہے میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر.
القاعدہ کی جانب سے بھارت اور ہمسایہ ملکوں میں اپنا ایک عسکری گروپ قائم کرنے کے اعلان کے بعد نئی دہلی کی حکومتوں نے کئی ریاستوں کو چوکسی کی سطح بڑھانے کا حکم دے دیا ہے. نئی دہلی سے یہ ہے سہیل انجم کی رپورٹ.
بھارت اور اس کے پڑوس میں جنگجو گروپ کی ایک شاخ قائم کرنے کے القاعدہ کے مبینہ اعلان کے پیش نظر مرکزی وزارت داخلہ نے تمام ریاستوں کو ہدایت دی ہے کہ وہ چوکس رہیں اور الرٹ بڑھا دیں. انٹیلیجنس بیورو نے بھی ملک بھر کے تمام پولیس تھانوں کو الرٹ کر دیا ہے. رپورٹوں کے مطابق القاعدہ کے سربراہ ایمن الزواہری نے مبینہ طور پر ایک ٹیپ جاری کیا ہے جس میں اعلان کیا گیا ہے کہ القاعدہ بھارت میں اسلامی حکومت کی واپسی چاہتا ہے، کیونکہ بقول اس کے کسی زمانے میں بھارت مسلم حکمرانی کا حصہ تھا. اس ٹیپ کے منظر عام پر آنے کے بعد وزیر داخلہ راجناتھ سنگھ نے انٹیلیجنس ایجنسیوں کے افسران کے ساتھ اعلیٰ سطحی میٹنگ کی، جس میں قومی سلامتی کے مشیر اجیت ڈوبھال بھی موجود تھے. میٹنگ کے بعد راجناتھ سنگھ نے وزیر اعظم کے دفتر کو اس صورتحال سے آگاہ کیا. وزارت داخلہ نے انٹیلیجنس بیورو کو ہدایت دی کہ وہ مذکورہ ویڈیو کی صداقت کا پتہ لگائے اور جلد از جلد اپنی رپورٹ پیش کرے. ذرائع کے مطابق ایک یا دو روز میں یہ رپورٹ وزارت داخلہ کو پیش کر دی جائے گی. ایک سرکردہ خبر رسائی ایجنسی نے میٹنگ میں شریک ایک عہدیدار کے حوالے سے کہا کہ حکومت کا خیال ہے کہ یہ ویڈیو جعلی نہیں ہے۔ میٹنگ کے دوران اس پر سنجیدگی سے غور کیا گیا۔ اس 55 منٹ کے ویڈیو میں جو کہ یوٹیوب سمیت تمام سوشل میڈیا پر اپلوڈ کیا گیا ہے، ایمن الظواہری نے برصغیر بھارت میں اسلامی حکومت کے قیام اور جہاد پھیلانے کی دھمکی دی ہے۔ اس نے یہ بھی کہا ہے کہ قیادت الجہاد نامی جنگجو شاخ بھارت، میانمار اور بنگلہ دیش میں جہاد کو آگے بڑھائے گی۔ ویڈیو میں مزید کہا گیا ہے کہ یہ گروپ بھارت کے آسام، گجرات، احمد آباد اور بھارتی کشمیر میں بقول اس کے کمزور لوگوں کی حفاظت کرے گا۔ قیادت الجہاد اپنے بھائیوں کو بھولا نہیں ہے اور وہ انہیں ناانصافی، جبر اور ظلم سے بچانے کے لیے ہر ممکن کوشش کرے گا۔ گجرات کی وزارت داخلہ میں ایک سینئر بیوروکریٹ ایس کے نندا نے کہا کہ اس ویڈیو کے پیش نظر ہم الرٹ بڑھا رہے ہیں اور ریاست کو لاحق خطرے سے نمٹنے کے لیے مرکزی حکومت کے ساتھ مل کر کام کریں گے۔ کانگریس ترجمان منیش تیواری نے کہا کہ حکومت کو چاہیے کہ وہ اس معاملے کو سنجیدگی سے لے۔ سہیل انجم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی۔
امریکی محکمہ دفاع نے یوکرین کے اندر آئندہ فوجی مشقوں کا اعلان کیا ہے۔ وائس آف امریکہ کی کارلا ویب کی رپورٹ، مدثرہ منظر کی زبانی۔
مغربی یوکرین میں اسما آباد میں امریکی قیادت میں ہونے والی یہ مشقیں یوکرین اور روس کے درمیان تنازع شروع ہونے کے بعد سے اس ملک میں امریکی بری فوجیوں کی پہلی تعیناتی ہوگی۔ ریپڈ ٹرائیڈنٹ نامی یہ مشقیں 15 سے 26 ستمبر تک یوکرین کے مقام یاوراپ پر ہوں گی۔ 15 ملکوں کا تقریباً 1300 ارکان پر مشتمل عملہ ان سالانہ مشقوں میں حصہ لے گا، جن میں امریکہ کے 200 فوجی بھی شامل ہیں۔ پینٹاگون کے ترجمان کرنل سٹیو وارن کہتے ہیں کہ ان مشقوں سے امریکہ، یوکرین اور ان میں حصہ لینے والے دیگر ممالک کے درمیان کام کرنے کی صلاحیت میں اضافہ ہوگا۔ یہ قیام امن کی مشق ہے۔ وہ بعض ایسے کلیدی منصوبوں پر بھی کام کریں گے، جیسا کہ IEDs کے خاکے تیار کرنا، کانوائی کی سرگرمیاں اور گشت وغیرہ۔ ریپڈ ٹرائیڈنٹ نامی ان مشقوں میں کینیڈا سے اسپین اور لیٹویا تک کے ممالک حصہ لے رہے ہیں۔ ریپڈ ٹرائیڈنٹ کے علاوہ امریکہ اسما بحیرہ اسود میں یوکرین کے ساتھ USS Ross پر مشترکہ فوجی مشق کرے گا۔ اس مشق کو سی بریز کا نام دیا گیا ہے اور یہ 8 ستمبر سے 10 ستمبر تک جاری رہے گی۔ اس میں لگ بھگ 280 امریکی سروس ممبر حصہ لے رہے ہیں، جن کے ساتھ یوکرین، ترکی، جارجیا اور رومانیا کا عملہ بھی ہوگا۔ یہ مشقیں ایسے وقت ہو رہی ہیں جب صدر باراک اوباما نے بدھ کے روز یوکرین میں روسی مداخلت کو اس ملک کی خود مختاری پر بے باکانہ حملہ قرار دیا۔ اسٹونیا میں بات کرتے ہوئے صدر نے سابق سوویت ریاست کو یقین دلایا کہ نیٹو روسی جارحیت کے خلاف اسٹونیا، لیٹویا اور لتھوینیا کا دفاع کرے گا۔ صدر نے کہا،
Just as we refused to accept smaller European nations being dominated by bigger neighbors in the last century, we reject any talk of spheres of influence today.
جیسا کہ ہم نے گزشتہ صدی میں اس بات کو قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا کہ چھوٹے یورپی ملکوں پر ان کے ہمسایہ بڑے ممالک غلبہ پالیں، اسی طرح آج ہم اثر کے ایسے دائروں کی کسی بھی بات چیت کو مسترد کرتے ہیں، اور جیسا کہ ہم نے کبھی بھی بالٹک ریاستوں پر قبضے اور ان کے غیر قانونی الحاق کو تسلیم نہیں کیا، اسی طرح ہم کرائمیا یا یوکرین کے کسی بھی حصے کے روس کے ساتھ غیر قانونی الحاق کو کبھی تسلیم نہیں کریں گے۔ نیٹو نے 1997 میں اس بات پر اتفاق کیا تھا کہ روسی سرحد پر اس کی فوجیں جمع نہیں ہوں گی، مگر مسٹر اوباما نے کہا کہ جمعرات کو ویلز میں نیٹو سربراہ کانفرنس کے موقع پر اس اعلامیے پر عام بحث ہوگی، کیونکہ اب حالات واضح طور پر تبدیل ہو چکے ہیں۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
امریکہ آئندہ ماہ کے آخر میں اقوام متحدہ کی ایک اعلیٰ سطحی میٹنگ میں سلامتی کونسل سے درخواست کرے گا کہ وہ اسلامک اسٹیٹ سمیت غیر ملکی دہشت گرد جنگجوؤں کے خطرے کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک قرارداد پاس کرے۔ اقوام متحدہ سے وائس آف امریکہ کی نامہ نگار مارگریٹ بشیر کی رپورٹ، صفیہ کاظم کی زبانی۔
امریکہ نے اس ہفتے ستمبر کے لیے اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل کی صدارت سنبھالی ہے۔ اقوام متحدہ کے لیے امریکی سفیر سمانتھا پاور نے بدھ کے روز اقوام نویسوں سے باتیں کرتے ہوئے کہا کہ امریکی صدارت کی توجہ کا مرکز کونسل میں ہونے والا ایک سربراہی اجلاس ہوگا۔ اس کا موضوع غیر ملکی جنگجوؤں کی جانب سے بڑھتا ہوا غیر معمولی خطرہ ہوگا.
We're seeing a surge in terrorists traveling from around the globe specifically to fight in foreign conflicts.
انہوں نے کہا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ دنیا بھر سے آنے والے جنگجوؤں کی تعداد میں بہت زیادہ اضافہ ہو رہا ہے جو خصوصی طور پر غیر ملکی تنازعوں میں لڑنے کے لیے پہنچ رہے ہیں. یہ جنگجو جن ملکوں میں جاتے ہیں ان کے ساتھ ظالمانہ کارروائیوں میں شامل ہوتے ہیں اور وہاں کے تجربات کے بعد انتہا پسندی کے نظریات لے کر اپنے ملکوں کو واپس آتے ہیں. یہ اجلاس اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کی سالانہ میٹنگ سے الگ 25 ستمبر کو امریکی صدر باراک اوباما کی صدارت میں منعقد کیا جائے گا جس میں دنیا بھر کے لیڈرز شرکت کریں گے. اجلاس میں اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل بن کی مون کی شرکت کی بھی توقع ہے. سفیر پاور نے کہا کہ امریکہ چاہے گا کہ قرارداد منظور کی جائے جس میں غیر ملکی وار زون میں ان جنگجوؤں کی آمد کو روکنا اور ملکوں کے درمیان معلومات اور انٹیلیجنس کا تبادلہ شامل ہو. انہوں نے کہا کہ واشنگٹن چاہتا ہے کہ ایک سخت قرارداد پر گفت و شنید کی جائے جس سے بین الاقوامی معیار مستحکم ہو اور اسلامک اسٹیٹ جیسے غیر ملکی دہشت گرد جنگجوؤں سے لاحق خطرات کے بارے میں جو شام اور عراق میں شہریوں کو خوفزدہ کرتے رہے ہیں حکومتیں مزید اقدامات اٹھا سکیں.
What we are focused on now, though, is the recognition that any...
ہم جانتے ہیں کہ آئی ایس کے خلاف کوئی بھی مہم وسیع تر ہوگی جس میں صرف فوجی نہیں بلکہ اس میں دنیا بھر کے وہ ممالک بھی شامل ہوں گے جنہیں اس قسم کے خطرات کا سامنا ہے. سفیر پاور نے کہا کہ کسی بھی قرارداد کے لیے ضروری ہوگا کہ بین الاقوامی برادری اس کا کامیابی سے نفاذ کرے. انہوں نے کہا کہ پرتشدد انتہا پسندی کا مقابلہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے اور اس کے لیے طویل جد و جہد کی ضرورت ہوگی. صفیہ کاظم، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
صومالیہ کی حکومت نے عسکری پسند گروپ الشباب کو نشانہ بنانے والے ڈرون حملے کا خیر مقدم کیا ہے. امریکی فوج کا کہنا ہے کہ اس نے الشباب کے نمبر ایک کمانڈر احمد عبدی گودین کو نشانہ بنایا ہے، لیکن یہ ابھی تک واضح نہیں ہو سکا کہ وہ ہلاک ہو گیا ہے یا نہیں. مغدیشو سے عبدالعزیز بلو کی رپورٹ، نیلو فر مغل کی زبانی.
اس کے گھنٹوں بعد جب امریکہ نے الشباب کی قیادت کے خلاف ایک فضائی حملے کی ذمہ داری قبول کی، دارالحکومت مغدیشو میں حکام نے حالیہ سیکیورٹی آپریشن پر تبادلہ خیال کے لیے کابینہ کی فوری میٹنگ طلب کی. ملاقات کے بعد حکام نے بتایا کہ انہوں نے ڈرون حملے کا خیر مقدم کیا ہے. حکومت کے ترجمان رضوان حاجی عبدالولی نے صحافیوں کو بتایا کہ صومالیہ کی حکومت عسکریت پسند گروپ کے خلاف کسی بھی آپریشن کی حمایت کرتے ہیں.
لیکن ہدف کا یہ برتلمامیت کا یہ ہاول گلہ ہد سعودا،
وہ کہہ رہے ہیں کہ اس آپریشن کا ٹارگٹ الشباب کے اہم کمانڈر تھے، ایسے حملے جاری رہیں گے. انہوں نے کہا کہ صرف صومالیہ کی حکومت کے پاس اختیار ہے کہ وہ ملک پر حکومت کرے، الشباب کی طرح کے دہشت گرد گروپ کے پاس یہ اختیار نہیں ہے. الشباب نے نہ ہی ان رپورٹوں کی تصدیق کی ہے اور نہ ہی تردید کہ اس کا اعلیٰ کمانڈر عبدالاحمدی گودانے اس حملے میں ہلاک ہوا ہے. اگر اس کی ہلاکت کی تصدیق ہو جاتی ہے تو یہ الشباب کے لیے شدید دھچکا ہوگا. رپورٹ کے مطابق اس ڈرون حملے میں کم از کم 6 افراد ہلاک ہوئے ہیں جو جنوبی صومالیہ کے زرعی قصبے سبلیل میں کیا گیا. یہ قصبہ جنوبی صومالیہ میں الشباب کے آخری گڑھ براوی سے 60 کلومیٹر دور ہے جو اس گروپ کے لیے اہم بندرگاہ ہے. صومالیہ میں افریقن یونین فورسز نے حال ہی میں ایک آپریشن لانچ کیا جس کا کوڈ نیم آپریشن انڈین اوشن ہے. اس آپریشن کا مقصد الشباب سے بندرگاہیں قبضے میں لینا اور ان کی آمدنی کے اہم ذرائع ختم کرنا ہے. جنرل عبدالرزاق حلیف علمی صومالیہ کی نیشنل آرمی کے ڈپٹی چیف آف ڈیفنس ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اس آپریشن سے ملک کے بہت سے علاقوں میں جو الشباب کے کنٹرول میں ہیں جنگجوؤں کو کمزور کر دیا جائے گا اور وہاں پر امن قائم کیا جائے گا.
شعب کا صومالیہ سیدھا ہی حب کا اوقات ہے وہاں دورے لائنہ نہ ہوتا ہوں گلو.
وہ کہہ رہے ہیں کہ جیسا کہ صومالیہ کی آبادی نے الشباب کے خلاف ہتھیار اٹھائے، اس سلسلے میں ہم اکٹھے کام کرنے کی خواہش مند ہیں کیونکہ ہمیں بھی دنیا میں ہر ایک کی طرح زندہ رہنے کا حق ہے اور یہ کہ ہمارے بچے امن اور آزادی میں پروان چڑھیں. الشباب نے بہت سے شہروں اور قصبوں کا کنٹرول کھو دیا ہے جن پر کبھی اس کا قبضہ تھا، لیکن وہ مغادشوں میں بڑے حملے جاری رکھے ہوئے ہیں. اس گروپ نے 2 مرتبہ صدارتی محل پر حملہ کیا اور پارلیمنٹ کے 6 ارکان کو ہلاک کیا. امریکی حکومت نے گودانے کو ایک دہشت گرد قرار دیا ہے. 2 برس قبل امریکہ نے اعلان کیا تھا کہ جو کوئی بھی اس کے بارے میں معلومات فراہم کرے گا اسے $7 بلین تک کا انعام دیا جائے گا. نیلوفر مغل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
افغان عہدیداروں نے بتایا ہے کہ ملک مشرق میں سرکاری عمارتوں کے کمپاؤنڈ پر حملہ کیا گیا جس میں کم از کم 12 افراد ہلاک اور بھی 80 زخمی ہو گئے. حکام کے مطابق جمعرات کی صبح غزنی صوبے میں طالبان حملہ آوروں نے سب سے پہلے بارودی مواد سے بھرے دو ٹرکوں میں دھماکہ کیا جس کے بعد مسلح افراد نے سرکاری عمارتوں پر فائرنگ شروع کر دی. پولیس حکام نے بتایا ہے کہ مرنے والوں میں 11 پولیس اہلکار بھی شامل ہیں جن میں سے 8 جائے وقوع کے قریب واقع اپنی عارضی رہائش گاہ میں سو رہے تھے. صوبائی گورنر موسیٰ خان اکبرزادہ نے بتایا کہ اس حملے میں 80 سے زائد افراد زخمی ہوئے جن میں سے زیادہ تر افراد دھماکے سے تباہ ہونے والی عمارتوں کے ملبے اور شیشے لگنے سے ہلاک ہوئے. عہدیداروں کے مطابق 19 حملہ آوروں کو ہلاک کر دیا گیا. طالبان نے اس حملے کی ذمہ داری قبول کی ہے. القاعدہ کے سربراہ ایمن الزواہری نے بھارت میں اپنی شدت پسند تنظیم کی شاخ قائم کرنے کا اعلان کیا ہے. بدھ کو آن لائن جاری کی جانے والی ایک ویڈیو میں نامعلوم مقام پر موجود ایمن الزواہری نے نئی شاخ کے قیام کا اعلان کرتے ہوئے اسے برما، بنگلہ دیش، آسام، گجرات، احمد آباد اور کشمیر کے مسلمانوں کے لیے ایک اچھی خبر قرار دیا. 55 منٹ میں مشتمل ویڈیو میں القاعدہ کے سربراہ نے کہا کہ تنظیم کا یہ نیا بازو برصغیر کے مسلمانوں کو ظلم اور ناانصافی سے نجات دلائے گا اور اسلام کا اقتدار قائم کرنے کی جدوجہد کرے گا. اسرائیل کی حکومت نے اعتراف کیا ہے کہ غزہ میں فلسطینی مزاحمتی تنظیم حماس کے خلاف 50 دن جاری رہنے والی جنگ کے نتیجے میں اسے 2.5 ارب ڈالر کا معاشی نقصان اٹھانا پڑا ہے. اسرائیل کے وزیر دفاع موشے یالون کے مطابق 2.5 ارب ڈالر کا ایک بڑا حصہ ان 6,000 حملوں پر خرچ ہوا جو اسرائیل نے اس جنگ کے دوران غزہ میں شدت پسندوں کے ٹھکانوں پر کیے تھے. رواں ہفتے تل ابیب میں ہونے والی ایک اقتصادی کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے اسرائیلی وزیر نے بتایا کہ جنگ کے دوران حماس کی جانب سے فائر کیے جانے والے راکٹوں کو اسرائیل کے میزائل دفاعی نظام آئرن ڈوم سے نشانہ بنانے پر فی راکٹ 1,00,000 ڈالر خرچ آیا ہے. جنگ کے دوران آئرن ڈوم نے غزہ کے شدت پسندوں کی جانب سے اسرائیل پر فائر کیے جانے والے ہزاروں راکٹوں میں سے لگ بھگ 600 کو نشانہ بنایا جس پر آنے والی کل لاگت اسرائیلی وزیر کے بیان کے مطابق 6 کروڑ ڈالر بنتی ہے. اپنے خطاب میں اسرائیلی وزیر دفاع نے اعتراف کیا کہ کئی ہفتوں تک جاری رہنے والے اسرائیل کی فضائی حملوں اور زمینی کارروائیوں کے باوجود اب بھی حماس کے پاس اچھی خاصی تعداد میں اسلحہ اور گولہ بارود موجود ہے. نیٹو لیڈروں نے برطانیہ میں سربراہ اجلاس کا آغاز کر دیا ہے جنہیں مشرق وسطی میں اسلامک اسٹیٹ جنگجوؤں کی پیش رفت اور یوکرین میں روسی فوج کی مداخلت کا سامنا ہے. 28 ملکوں کے لیڈروں نے امریکی یورپی فوجوں کے اتحاد کے اس اجلاس میں جمعرات کے روز ملاقات کی جو ویلز میں ہو رہا ہے. ان میں جن موضوعات پر بحث ہوگی ان میں عراق اور شام میں اسلامی عسکریت پسند گروپوں اور مشرقی یوکرین میں کیے فورسز اور روس نواز باغیوں کے درمیان لڑائی روکنے کے طریقے شامل ہیں. ادھر روس نے کہا ہے کہ وہ روس کے صدر ولادیمیر پوٹن کے فائر بندی منصوبے کی روشنی میں عملی اقدامات کے لیے تیار ہے تاکہ یوکرین کے بحران کو ختم کیا جا سکے. روس کے وزیر خارجہ سرگئی لیوروف نے کہا کہ روس کو امید ہے کہ اس منصوبے پر یوکرین اور مشرقی یوکرین کے شہروں لوہانسک اور دونیسک میں توجہ دی جائے گی. انہوں نے کہا کہ روس یورپ میں سیکیورٹی اور تعاون تنظیم کے ساتھ مل کر یوکرینی بحران کو ختم کرنے کے لیے عملی اقدامات کو تیار ہے. وزیر خارجہ نے یہ بیان جمعرات کے روز او ایس سی ای کی پارلیمانی اسمبلی کے صدر ایلکا کانیروا کے ساتھ ملاقات کے بعد دیا. لیکن نیٹو کے سیکرٹری جنرل اینڈرس فوگ راسموسن نے یوکرین کے فائر بندی کے اس منصوبے پر شک کا اظہار کیا جو روس کے صدر ولادیمیر پوٹن نے پیش کیا ہے. راسموسن نے جمعرات کے روز کہا کہ یوکرین کے بحران کا پورا امن حل تلاش کرنے کی کوششوں کا نیٹو خیر مقدم کرتا ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ اصل میں زمینی پیش رفت زیادہ اہم ہے اور کہا کہ روس ابھی بھی یوکرین پر حملے کر رہا ہے. نیٹو کی اس دو روزہ کانفرنس میں جو نیو پورٹ کے شہر ویلش میں ہو رہی ہے، توقع ہے کہ ایک ایسی فوجی فورس کے قیام پر غور ہوگا جو مشرقی یورپ میں گڑبڑ والے مقامات پر فوری طور پر پہنچ سکے. روس جس نے نیٹو کی سرحدوں پر موجودگی کی پرزور مخالفت کی ہے، فوری کارروائی کرنے والے اس یونٹ کی تجویز کی مذمت کی. اس ہفتے کے شروع میں روس نے کہا تھا کہ اگر نیٹو مشرق یورپ میں اس فورس کی تخلیق کی حمایت کرتا ہے تو وہ اس علاقے میں اپنی فوجی حکمت عملی پر نظر ثانی کرے گا۔ نیٹو کا اندازہ ہے کہ کم از کم 1,000 فوجی یوکرین میں موجود ہیں۔ روس یوکرینی علاقوں میں روسی فوجوں کی موجودگی کی بار بار تردید کرتا ہے۔ مسٹر پوٹین نے جو 7 نکاتی امن منصوبہ پیش کیا ہے اس کا ہدف مشرقی یوکرین میں علیحدگی پسند باغیوں کو روکنا ہے۔ اس میں روسی زبان بولنے والے مشرقی علاقوں میں سے یوکرینی فوجوں کی بڑے پیمانے پر واپسی اور بین الاقوامی مبصرین کی تعیناتی کے لیے کہا گیا ہے۔ یوکرین کے صدر پیٹرو پوروشنکو کو سربراہ اجلاس میں غیر رکن کی حیثیت سے مدعو کیا گیا اور عہدیداروں کا کہنا ہے کہ وہ اجلاس سے علیحدہ مغربی لیڈروں سے ملاقات کر رہے ہیں۔ خبریں ختم ہوئیں۔
عمران، تم اردو میں تازہ ترین خبروں اور دلچسپ فیچرز کے لیے کس ویب سائٹ پہ جاتے ہو؟
وائس آف امریکہ کی اردو ویب سائٹ www.urduvoa.com پر، اور کہاں
زبردست، مجھے بھی سب سے زیادہ www.urduvoa.com ہی پسند ہے۔
چلو کسی بات پر تو ہم دونوں میں اتفاق ہے۔
بھئی www.urduvoa.com پر کسے اتفاق نہیں ہوگا۔
نوجوانوں کے لیے خصوصی پروگرام کے ساتھ میں ہوں نیلوفر مغل۔ دنیا کی تاریخی درسگاہ آکسفورڈ یونیورسٹی کالج نے اپنے دروازے غیر ملکی سیاحوں کے لیے کھول دیے ہیں، جنہیں دنیا کی قدیم ترین درسگاہوں میں رہائش کا منفرد موقع فراہم کیا جا رہا ہے۔ انگلستان کی کاؤنٹی آکسفورڈ شائر میں واقع آکسفورڈ یونیورسٹی کے کالجوں کی جانب سے رواں برس موسم گرما کی تعطیلات کے دوران یونیورسٹی کی عمارت کے کمروں کو سیاحوں کی رہائش کے لیے کھول دیا گیا ہے۔ دنیا کی مشہور شخصیات بل کلنٹن، گاندھی، رونلڈ ریگن اور 25 برطانوی وزرائے اعظم بشمول ڈیوڈ کیمرون کے علاوہ پاکستان کی سابق وزیر اعظم بینظیر بھٹو اور مشہور کرکٹر اور سیاستدان عمران خان اور 26 نوبیل انعام یافتہ شخصیات نے آکسفورڈ کی انہی درسگاہوں سے تعلیم حاصل کی ہے۔ آکسفورڈ یونیورسٹی سے فارغ التحصیل دنیا کی عظیم شخصیات کے کمروں میں ایک رات گزارنے کا کرایہ 30 پاؤنڈ سے 95 پاؤنڈ کے درمیان ہے، جسے ادا کر کے سیاح اپنی زندگی کے ناقابل فراموش تجربے سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ کالج کے وسیع ہال میں تمام اور کشادہ باغات میں گھومنے پھرنے کے ساتھ ساتھ دریائے چاروبل کے کنارے سیر و تفریح کی سہولت سے بھی لطف اندوز ہو سکتے ہیں۔ آکسفورڈ بیڈ اینڈ بریک فاسٹ کی ویب سائٹ کے مطابق دریائے چاروبل کے کنارے واقع آکسفورڈ شہر کی قدیم ترین جامعات کی طرف سے رہائش کی یہ پیشکش ایسے وقت کی جاتی ہے جب طالب علم موسم گرما کی تعطیلات منانے کے لیے اپنے گھروں کو رخصت ہو چکے ہوتے ہیں۔ آکسفورڈ یونیورسٹی کے مطابق یونیورسٹی میں رہائش کی اس پیشکش کا مقصد اضافی آمدنی ہوتا ہے، جسے کالج کی قدیم عمارتوں کی دیکھ بھال پر خرچ کیا جاتا ہے۔ آکسفورڈ یونیورسٹی کے کیبل کالج کی عمارت کے 300 سے زائد کمرے ان دنوں سیاحوں کے لیے رہائش کی سہولت فراہم کر رہے ہیں۔ صدیوں پرانی تہذیب، فن و تعمیر کے نمونوں اور برسوں پرانی گرد و غبار سے اٹھی کتابوں کے ساتھ فن و مصوری کے شاہکار نمونوں کو قریب سے دیکھنے کے اس انوکھے تجربے کے لیے سیاحوں سے کسی محل کے کمرے کا کرایہ وصول نہیں کیا جا رہا، بلکہ جامعات کے تاریخی کمروں کا کرایہ شہر کے دیگر ہوٹلوں کے کمروں کے کرایے کے برابر ہی رکھا گیا ہے۔ آکسفورڈ شہر پرکشش مقام ہونے کے ناطے بھی دنیا بھر میں شہرت رکھتا ہے۔ یہاں کے تھیٹر، قدیم تعمیرات اور وسیع و عریض باغات کے علاوہ قدیم لائبریریاں اور یونیورسٹی نیچرل ہسٹری میوزیم شہر کی تاریخی اہمیت میں اضافہ کرتے ہیں۔ 12ویں صدی کے ابتدائی سالوں میں انگریز نوجوان اس وقت کی اہم ترین درسگاہوں میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے پیرس جایا کرتے تھے۔ ان کی اس ضرورت کو پیش نظر رکھتے ہوئے آکسفورڈ میں قائم کیے جانے والے کالجوں میں باقاعدہ تدریس کا آغاز 1167 میں اس وقت ہوا جب پیرس کی درسگاہوں کے سینکڑوں طالب علم آکسفورڈ منتقل ہو گئے، جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہیں اس وقت کے انگلستان کے فرما رواں ہنری دوم نے واپس بلا لیا تھا۔ یہ بھی قیاس کیا جاتا ہے کہ فرانس نے ان طلبہ کو اپنی جامعات سے فارغ کر دیا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ بادشاہ ہنری نے جس جگہ اپنی رہائش کے لیے بیوماؤنٹ محل تعمیر کیا تھا وہ اس درسگاہ سے بہت قریب تھا جہاں آج آکسفورڈ کا وارسٹر کالج موجود ہے۔ آکسفورڈ یونیورسٹی کو 1214 میں عیسائیوں کے مذہبی پیشوا پوپ کی جانب سے ایک چارٹر موصول ہوا،
اور اس وقت سے آج تک آکسفورڈ کی تعلیمی درسگاہیں کیتھلک عقیدے اور روایات کے فروغ میں اہم کردار ادا کر رہی ہیں۔ آج اس شہر میں مختلف عمر کے طالب علموں کے لیے 39 کالج موجود ہیں، جہاں ہر طلبہ کی رہائش، نجی تدریس، کھیل لائبریری اور سماجی سہولتوں کی فراہمی کی ذمہ داری یونیورسٹی کی ہوتی ہے۔ اشرافیہ کی جامعات سمجھی جانے والی آکسفورڈ اور کیمبرج یونیورسٹیز کے دروازے 1954 تک ایسے لوگوں کے لیے بند تھے جو چرچ آف انگلینڈ کے اصولوں پر یقین نہیں رکھتے تھے۔ نیلوفر مغل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
کامیابی کا نیا کمال، نئے چہرے راتوں رات سٹار بن گئے۔ تفصیلات فکر و فن میں۔
آنکھیاں کرے جی حضوری، مانگے ہے تیری منظوری۔
بالی ووڈ میں پچھلے کچھ عرصے میں نئے چہروں نے اپنی انٹری کے ساتھ ہی دھوم مچا دی، اور نئے ہونے کے باوجود ان کی فلمیں باکس آفس پر اچھا بزنس کرنے میں کامیاب رہیں۔ ان نئے چہروں میں عالیہ بھٹ، ورن دھون، سدھارتھ ملہوترا، ارجن کپور اور ٹائیگر شیروف شامل ہیں۔ خوش قسمتی سے یہ چہرے نہ صرف راتوں رات سٹار بن گئے بلکہ موویز ہٹ ہونے کی وجہ سے یہ دیکھتے ہی دیکھتے فلم میکرز کے فیورٹ بھی بن گئے ہیں۔ تجزیہ کار ترن آدرش کا کہنا ہے کہ ٹائیگر شیروف کی ہیرو پنتی ہو، عالیہ بھٹ کی ہائی وے ہو یا ارجن کپور کی ٹو اسٹیٹس، نوجوان ٹیلنٹ نے اپنی صلاحیتوں کا ایسا شاندار مظاہرہ کیا جو سب کے لیے غیر متوقع تھا۔ ایک اور تجزیہ کار راجیش تدانی کے مطابق باکس آفس پر ہیرو پنتی نے 51 کروڑ، ٹو اسٹیٹس نے 102 کروڑ، گنڈے نے 80 کروڑ، ہمٹی شرما کی دلانیا نے 75.5 کروڑ، ہائی وے نے 30 کروڑ اور سدھارتھ ملہوترا کی فلم ایک ولن نے 98 کروڑ روپے کمائے۔
تیری گلیاں گلیاں تیری گلیاں مجھ کو بھاوے، گلیاں تیری گلیاں تیری گلیاں گلیاں تیری گلیاں یوں ہی تڑپا میں، گلیاں تیری گلیاں۔
اب بات کرتے ہیں کم بجٹ کی فلموں کے شاندار بزنس کی۔ راجیش تدھانی کے مطابق کوئین نے 57 کروڑ کا بزنس کیا۔ اسی طرح راگنی ایم ایم ایس 2 کے باکس آفس کلیکشنز بھی اچھے رہے۔ سلمان خان کی فلم کک سال کی سب سے زیادہ منافع کمانے والی فلم کا سٹیٹس انجوائے کر رہی ہے۔ اکشے کمار کی ہالیڈے باکس آفس پر معقول بزنس کر سکی۔ سال کی ایک اور بڑی فلم سنگھم ریٹرنز رہی، جس نے 5 دنوں میں 100 کروڑ سے زیادہ روپے کما کر سنگ میل عبور کیا۔ تدانی کے مطابق عام طور پر 100 کروڑ کی امید ہوتی ہے، لیکن شاہ رخ اور عامر خان کی فلمیں 200 کروڑ کا بزنس کریں گی۔ سب کی امید اور اندازہ یہی ہے، ایسا ہو گیا تو یہ سال میگا ہٹ ہو جائے گا۔ تفصیل کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ وزٹ کیجیے، پتا ہے urdu.voa.com۔ سعدیہ اسد، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
کے ساتھ ہی ہمارے اس نیوز شو کا وقت اب ختم ہوتا ہے. اس کے ایڈیٹر تھیں یاسمین جمیل, پروڈیوسر نیلوفر مغل, اور اب سے کچھ دیر بعد پروگرام ہوگا میری کہانی. اسے آپ کے لیے پیش کرتی ہیں شہناز عزیز, اور اس میں آپ کی اپنی ذاتی کہانیاں پیش کی جاتی ہیں. تو رابطہ کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ہیں پروڈیوسر ویٹو میئر. لیکن اس سے پہلے سنیے گا خبروں کا ایک بلٹن.